shaheed-e-islam.com
خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سورة الأنفال مدنية، سورة أنفال مدينة میں نازل ہوئی اور اس کی 75 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان. یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فاتقوا اللہ، سو تم ڈرو اللہ سے. واصلحوا ذات بینکم، اور درست رکھو آپس کے تعلقات. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ہو ایماندار. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، ایماندار تو صرف وہ لوگ ہیں. الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، کہ جب نام لیا جائے اللہ کا. وجلت قلوبہم، تو کانپ جاتے ہیں ان کے دل. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب پڑھی جائیں ان کے سامنے اس کی آیتیں. زَادَتْهُمْ ایمانہ، تو بڑھا دیں ان کے ایمان کو. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ، یعنی وہ لوگ جو نماز قائم کر رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں سچے ایماندار. لهم درجات عند ربهم، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس. ومغفرۃ، اور بخشش. ورزق کریم، اور عمدہ رزق. یہ سورہ انفال کہلاتی ہے، اور یہ جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی. اس میں بیشتر مضامین جنگ بدر سے متعلق ہیں. انفال جمع نفل کی، اور نفل کے معنی عربی زبان میں زائد چیز کے ہیں. اور فقہ کی اصطلاح میں نفل کا لفظ تین معنوں کے لیے بولا جاتا ہے، دیکھیے کہ کافروں سے جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کی دو صورتیں. www.shaheed-e-islam.com. ایک صورت تو یہ ہے کہ لڑائی اور جہاد کے ساتھ حاصل کیا جائے، مسلمانوں کا اور کافروں کا مقابلہ ہوا، اللہ کے حکم سے مسلمان غالب آئے اور کافروں کا کچھ مال ان کے ہاتھ آیا، تو اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے، مطلب یہ کہ کافر چھوڑ کر کے بھاگ جائیں اور ان کا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے بغیر لڑائی بڑھائی کی، یہی ہے کہ وہ خود پیشکش کر دیں، تو اس مال کو مال فے کہا جاتا ہے. اور انفال کا لفظ ان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مال غنیمت کے لیے بھی اور مال فے کے لیے بھی. ایک معنی یہ، اور ایک معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کا امیر لشکر اعلان کر دیتا ہے کہ جو شخص کسی کافر کو قتل کرے گا اس کا سامان اس کو دیا جائے گا. تو یہ سامان جو اس غازی کو دیا جائے اس کو نفل کہا جاتا ہے. اور تیسرے معنی یہ کہ مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا، اس کا پانچواں حصہ جیسے کہ آگے آئے گا دسویں پارے کے شروع میں، بیت المال میں داخل کر دیا جاتا ہے. مال غنیمت کا کل پہلا پانچواں حصہ لے کر خمس بیت المال میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور چار حصے مجاہدین پر تقسیم کر دیے جاتے ہیں. تو اس خمس میں سے مسلمانوں کا امیر اعلان کر دے، یا یہ کہ خاص کارنامے انجام دینے والوں کو کچھ زائد انعام دے، اس کو بھی نفل کہتے ہیں. تو یہ تین معنی ہوئے نفل کے، ایک یہ کہ مال غنیمت اور مال فے دونوں کو شامل ہے، ایک یہ کہ امیر لشکر کی طرف سے اعلان کر دیا جائے کہ جس نے کسی کافر کو قتل کیا ہو تو اس کافر مقتول کا سامان اسی غازی کو ملے گا، اور تیسری یہ کہ خمس میں سے کوئی اچھے کارنامے انجام دینے والوں کو امیر کی طرف سے انعام دیا جائے. یہاں پہلے معنی مراد ہے، آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، یعنی مال غنیمت کے بارے میں. ان آیات کے نزول کا قصہ یہ ہوا تھا کہ جنگ بدر میں جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یوم الفرقان فرمایا ہے فیصلے کا دن، اور جو اسلام اور کفر کی سب سے پہلی باقاعدہ جنگ تھی جس میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے کم بھی کم تھے، 313، اور سامان کے اعتبار سے بھی مفلس اور قلاش تھے، نہ ان کے پاس اسلحہ تھا، نہ رسد تھی، نہ خوراک تھی، اور مقابلے میں کافروں کا لشکر 1000 تربیت یافتہ لڑاکوں کا تھا جن کے پاس ہر قسم کا اسلحہ، ہر قسم کا ساز و سامان اور خوراک کا پورا بندوبست تھا۔ ظاہری حالات کے اعتبار سے مسلمانوں کے جیتنے کے کوئی امکانات نہیں تھے، لیکن محض حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت سے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کافروں کے 70 بڑے بڑے آدمی مقتول اور جہنم رسید ہوئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ کافروں کو جب شکست ہوئی تو مسلمانوں کی 3 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت کافروں کا تعاقب کرتے ہوئے نکل گئی تاکہ یہ واپس نہ لوٹیں، ان کا پیچھا کیا دور تک، اور جب یہ اطمینان ہو گیا کہ اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے تب واپس لوٹے۔ www.shahideislam.com ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مقرر ہو گئی تاکہ ایسا نہ ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے اور کافر کہیں چھپے وہ بھی بیٹھے ہوں، اور تیسری جماعت نے ان کا چھوڑا ہوا مال، جس کو مال غنیمت کہتے ہیں، جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب ان کے درمیان میں اختلاف رائے ہوا کہ یہ کس کا حق ہے، چونکہ اس وقت تک کوئی قانون نازل نہیں ہوا تھا اس بارے میں، تو جو حضرات مال غنیمت جمع کرنے والے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں ہمارا استحقاق زیادہ ہے، اس لیے کہ مال غنیمت ہم نے جمع کیا۔ جو حضرات تعاقب کرنے والے تھے کافروں کا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارا کارنامہ بڑا ہے، اس لیے ہمارا استحقاق ہے۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مشغول تھے، ان کا خیال تھا کہ ہمیں ملنا چاہیے کیونکہ سب سے بڑا کام تو ہم نے کیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جوان کہتے تھے کہ ہم لڑے تھے، ہمارا حق ہے۔ اور بوڑھوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے مددگار تھے، ہمارا حق ہے۔ تو یہ ایک اختلاف رائے کسی صورت پیدا ہو گئی تھی مال غنیمت میں، چونکہ یہ پہلا واقعہ تھا حق تعالی شانہ نے اسی سے اس سورہ کا آغاز فرمایا ہے، اور جب اس سوال کا جواب دیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، یعنی مال غنیمت کا حکم کیا ہے، آپ جواب میں فرما دیجئے قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمہارا کسی کا بھی استحقاق نہیں۔
اصل ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے کہ کافروں کی ملکیت جب ختم ہو گئی تو یہ مال براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلا گیا. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی مالک ہیں ہر چیز کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجازی طور پر دنیاوی احکام کے جاری کرنے کے لیے اپنے بندوں کو ان کا مالک قرار دے دیا ہے، مالوں کا مالک قرار دے دیا. اور جب کوئی بندہ کفر و شرک میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ تعالی غازیوں کے ذریعے اس کا مال چھنوا لیتے ہیں تو اس کی ملک تو ختم ہو گئی. اب یہ مال براہ راست اللہ کی ملک میں چلا گیا، اب اللہ تعالی اس کے بارے میں جو فیصلہ فرمائیں اور جو حکم فرمائیں وہ جاری ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں متصرف ہوں گے بحکم الہی، جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ویسا آپ تصرف فرمائیں گے. تو حقیقی معنی کے لحاظ سے یہ مال غنیمت اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ظاہری تصرف کے اعتبار سے یہ مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہے. قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ یہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فاتقوا اللہ، ستم اللہ سے ڈرو، اپنا اپنا استحقاق نہ جتاؤ، کسی کا بھی استحقاق نہیں ہے، حق کسی کا بھی نہیں، دے دیں گے جس کو چاہیں گے. مطلب یہ کہ یہ دینا تمہارے کسی استحقاق کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ محض فضل اور عطیہ ہے، اس لیے اس کو نفل فرمایا. صحیحین کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پانچ چیزوں میں پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی، انہی میں سے ایک ذکر فرمایا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِ، میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا. www.shaheed-e-islam.com. پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں کافر جو مال چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، جس کو مال غنیمت کہا جاتا تھا، اس کو جمع کیا جاتا اور جمع کر کے ایک اونچی جگہ رکھ دیا جاتا، اگر آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا لیتی تو سمجھا جاتا کہ یہ جہاد مقبول ہوا ہے، اور نہ کھاتی تو معلوم ہوا کہ یہ جہاد مقبول نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح مال غنیمت جمع کیا گیا اور ایک جگہ رکھا گیا تو آگ نہ آئی اور اس کو نہ کھایا، مال بدستور پڑ رہا. اس پر حضرت یوشع علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم میں خیانت ہے، مطلب یہ کہ تم لوگوں میں سے کسی نے مال غنیمت میں سے خیانت کی ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوا، لہذا تم سب کے سب لوگ مجھ سے مصافحہ کرو. قبیلے کے بارہ قبیلے تھے, بارہ قبیلوں کے سرداروں نے حضرت سے مساوہ کیا تو ایک قبیلے کے سردار کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چپک گیا. فرمایا تم میں خیانت ہے. اب ایسا کرو, یا تو وہ مالک غنیمت جو تم نے چرایا ہے لا کر کے دے دو, ورنہ پھر ہم ہر ایک سے مساوہ کریں گے اور چور کا ہاتھ چپک جائے گا. تو اس قبیلے کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا, سمجھایا بجائے کہ بھی کسی نے چرایا ہے تو دے دے, رسوائی تو ہوگی الگ ہوگی. چنانچہ ایک بیل کے سر کے برابر سونا لے کر کے آئے, تھوڑا بہت ابھی نہیں, وہ لا کر کے اس مال غنیمت کے ڈھیر میں رکھا, آسمان سے آگ آ گئی تو کھا گئی. اس کا تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ. تو کہنا یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا, اس کو کوئی شخص استعمال نہیں کر سکتا تھا, بلکہ اس کو سوختنی قربانی سمجھا جاتا تھا, یعنی آسمان سے آگ آ کر اس کو خاکست کر جاتی تھی, جلا جاتی تھی. یہ آنحضر صلی اللہ علیہ وسلم کا تفعیل اور آپ کی برکت ہے کہ اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. اس اعتبار سے بھی انفال نفل ہے, یعنی ایک زائد انعام اور عطیہ ہے, کہ اصل استحقاق تو تمہارا تھا ہی نہیں, یہ محض اللہ تعالی نے انعام فرمایا کہ تمہیں مال غنیمت عطا کر دی. فاتقوا اللہ, تو تم اللہ سے ڈرو, وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اصلحوا اصلاح کرو, ذات بینکم, ذات کے معنی وہ چیز, اور بینکم تمہارے درمیان, تمہارے آپس میں, مسلمانوں کے آپس میں جو تعلقات اور معاملات ہیں وہ مراد ہیں ذات بین سے, اپنے آپس کے تعلقات و معاملات کی اصلاح کرو, آپس میں صلح رکھو, بگاڑ پیدا نہ کرو. یہ کہنا کسی فریق کا کہ میرا حق ہے دوسرے کا حق نہیں, اس سے توڑ پیدا ہوگا اور اس سے قلوب میں ایک دوسرے کی منافرت پیدا ہوگی. اس لیے اللہ سے ڈرو, اپنا حق نہ جتاؤ, بلکہ واطیع اللہ و رسولہ, اللہ تعالی کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو, جس طرح اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے بجا لاؤ. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو, اور اس میں کیا شک ہے کہ مومن ہے, مطلب یہ کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے گردنیں ڈال دو, سر جھکا دو, اور اپنے نفس کی خواہشات سے یکسر نکل جاؤ.
www.shaheedislam.com.
یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ اپنا اپنا حق جتانا, اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نفوس قدسیہ تو بہت پاک اور پاکیزہ تھے, ان حضرات پر بعض معاملات گزار کر اللہ تعالی نے امت کے لیے ان کو عبرت اور نمونہ بنایا. اس کے بعد اہل ایمان کی صفات ذکر فرمائی ہیں اللہ تعالی نے کہ اہل ایمان کی کون ہے, حقیقی معنی میں مسلمان کون ہیں, پانچ صفات ذکر فرمائی ہیں، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ایماندار تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام آ جائے اور اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل کانپ جائیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور خوف و خشیت کی بنا پر ان کے دل لرز جائیں، دلوں میں خوف پیدا ہو جائے. یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی وجہ سے دلوں کا کام جانا، ان کا لرز جانا، یہ حق تعالیٰ شانو کی عظمت و جلال کی بنا پر ہے. عظمت و جلال جو کہ مخلوط ہو جائے، مل جائے محبت کے ساتھ. کسی سے محبت بھی ہو اور اس کی عظمت بھی دل میں ہو تو اس کی وجہ سے اس کی ناراضی کا اندیشہ اور دل پر اس کا رعب اور ہیبت، اس کو خشیت کہتے ہیں. صرف خوف نہیں کہتے، اب سانپ سے بھی آدمی ڈرتا ہے، اللہ سے بھی ڈرتا ہے، لیکن سانپ کے ساتھ کوئی محبت نہیں اور اس کی کوئی عظمت و جلال نہیں ہے، اس لیے اس کو خشیت نہیں کہا جاتا، خوف کہا جاتا ہے. تو جب اللہ تعالی کا پاک نام آئے، اللہ کا ذکر درمیان میں آئے تو مسلمانوں کے دلوں پر اللہ تعالی کی عظمت غالب آ جائے. بعض اقابر نے فرمایا کہ جب وہ کسی گناہ کا قصد کریں اور اللہ تعالی کا دھیان ہو جائے آ جائے تو دھیان آ جانے کے بعد ان کے دل لرز جائیں اور وہیں چھوڑ دیں گناہ کو. میں کہتا ہوں کہ اسی کی ایک فرع ہے کہ اگر غفلت اور نادانی کی وجہ سے گناہ ہو گیا لیکن گناہ ہو جانے کے بعد ان کے دلوں پر اللہ تعالی کی ہیبت اور عظمت طاری ہو جائے، ان کے دل کانپ جائیں، لرز جائیں اور وہ فوراً توبہ کی طرف دوڑیں. آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، کسی نے اللہ تعالی کا نام دے دیا، وہیں چپ خاموش ہو گئے. یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کا نام لیا جائے، ذکر کیا جائے، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل ڈر جائیں، کانپ جائیں، لرز جائیں. یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اللہ تعالی کا ذکر دلوں کی تسکین کا بھی باعث ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے چین پاتے ہیں دل. جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا، اور اہل ایمان کے دلوں میں خوف و خشیت پیدا کرنے کا بھی موجب ہے ذکر الہی، اور یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی کا خوف بھی ہے، خشیت بھی ہے، اور ساتھ کے ساتھ دل کو اطمینان اور سکون بھی ہے. اطمینان اور سکون کے معنی یہ کہ دنیا کے افکار اور پریشانیاں پھر ان کو بے چین نہیں کرتی. تو اہل ایمان کی پہلی علامت ذکر فرمائی ہے کہ جب اللہ کا نام آ جائے تو ان کے دل کانپ جائیں، اور دوسری صفت ان کی یہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا، جب ان کے سامنے آیات الہیہ پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافے کا باعث، ایمان میں ترقی ہو جائے، ایمان میں نورانیت بڑھ جائے اور قوت بڑھ جائے، یہی معنی ہے ایمان کے بڑھ جانے کا. اور تیسری یہ کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کامل اعتماد حق تعالی شانہ پر، اور اپنے تمام کاموں کو اللہ تعالی کے سپرد کر دینا. یہ معنی نہیں ہے توکل کے کہ آدمی دنیا کے اسباب کو ترک کر کے بیٹھ جائے. لوگ یہ معنی سمجھتے ہیں توکل کے، اور پھر اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ملا اور صوفی لوگوں کو ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھنے کی تلقین کرتا ہے، اس لیے گردن زدنی ہے. ملا اور صوفی نہیں کرتا، ہاتھ پاؤں توڑنے کی تلقین نہیں کرتا، بلکہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. حق تعالی شانہ نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے دار الاسباب میں، لیکن دو چیزوں کی پابندی لگا دی ہے. ایک یہ کہ اسباب جائز اختیار کرو، ناجائز نہیں. دوسری یہ کہ اسباب کی حد تک اسباب کو اختیار کرو، لیکن اسباب سے ہوتے ہوئے اس کام کو مت سمجھو، بلکہ یوں سمجھو کہ حق تعالی شانہ کی ذات عالی سے یہ کام ہوگا، اللہ کو منظور ہوگا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، تمہارے اسباب درے رہ جائیں گے. میرے ایک استاد حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مومن جب اسباب کو اختیار کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو خدا اور رسول پر کوئی ایمان نہیں، دیریا ہے، یعنی اس کے درمیان اور ایک دیریے کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا. اور جب اسباب کو اختیار کر چکتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ معطلہ ہے. معطل کہتے ہیں ان لوگوں کو جو اسباب کو قطعاً بیکار سمجھتے ہیں. باطل محض سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. تو اسباب کو اختیار کرنے کے کرتے ہوئے تو ایک مومن پوری قوت اور طاقت استعمال کرتا ہے، لیکن جب اسباب کو اختیار کر لیا تو اب ان پر قطعاً نظر نہیں، بلکہ نظر محض حق تعالی شانہ کی ذات پر ہے، نظر اسباب پر نہیں بلکہ رب الارباب پر ہے. اسی کو مولانا فرماتے ہیں مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی کہ عقل در اسباب می دارد نظر، عقل اسباب پر نظر رکھتی ہے، یہ ایسا ہم کر لیں تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا. عشق بھی گوید مسبب را نگر، عشق کہتا ہے کہ اسباب کو نہیں مسبب کو دیکھو، اس کا حکم ہوگا تو ہوگا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہی معنی ہے وعلی ربہم یتوکلون کے، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور ان کی چوتھی علامت یا ان کی چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، جو قائم رکھتے ہیں نماز، نماز پڑھتے نہیں، نماز پڑھنے کی بات نہیں بلکہ نماز قائم رکھتے ہیں. کسی چیز کو قائم رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ ہمیشہ اس کی پابندی کی جائے، اس کے اوقات کی پابندی کی جائے، آگا پیچھے نہ کیا جائے، اور اس کے شرائط اور آداب کی پابندی کی جائے، ظاہری آداب کی بھی اور باطنی آداب کی بھی، یہ اقامت الصلاۃ ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، یعنی پورا ہم بھی نہیں مانگتے، پورا ہم بھی ان سے نہیں مانگتے، لیکن اس میں سے کچھ خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ کچھ اللہ تعالی کی رضا کے لیے خرچ کرو. جن اہل ایمان میں یہ پانچ صفتیں پائی جائیں، یعنی اللہ کا نام سن کر کام جائیں، آیات الہیہ ان کے ایمان میں اضافے کا باعث ہوں، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں، نماز قائم رکھتے ہوں اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن. اور آگے ان کے تین انعام ذکر فرمائے ہیں، لهم درجات عند ربهم، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، یہ پہلا انعام ہے. مغفرتن، اور مغفرت ہے یعنی ان کے تمام گناہ اور تمام غلطیاں بخش دی جائیں گی. ورزق کریم، اور بہت ہی عمدہ رزق ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ مومن ہیں؟ کسی نے پوچھا مومن ہیں، فرمانے لگے کہ بھائی اگر تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں اللہ تعالی پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں، یہ جو ایمان مفصل میں آتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والباعث بعد الموت، اگر تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں یا نہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں اور اس معنی کے لحاظ سے مومن ہوں. اور اگر تمہارا مطلب یہ ہے کہ سورہ انفال کے شروع میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کی جو صفات بیان فرمائی ہیں مجھ میں پائی جاتی ہیں یا نہیں، تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مجھ میں پائی جاتی ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ معیاری مومن کا نقشہ اللہ تعالی نے تمہارے سامنے کھینچ دیا ہے اور ایک آئینہ تمہیں دکھا دیا ہے، اس میں دیکھ کر دیکھو، اگر کوئی صفت ان پانچ صفات میں سے تمہارے اندر پائی جاتی ہے تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور اگر کوئی نہیں پائی جاتی تو اس کا حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اگر کسی میں کمی ہے تو اس کی تکمیل کرو، تکمیل کی فکر کرو. سبحانک اللہ، سبحان ربک رب العزت.
شہید اسلام .com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر.
www.shahideislam.com